الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله جل شأنه نے انسان کو متنبہ کرتے ہوئے ازل سے اس کی جب تخلیق ہوئی اور جنات انسانوں سے پہلے تھے، پھر ان میں سے ایک جن عبادات اور مجاہدے کرتا ہوا اس مقام پر پہنچا کہ اسے فرشتوں میں رہنے کی اجازت ملی، اور پھر فرشتوں میں بھی وہ اچھے بھلے مقام و مرتبہ حفاظت تھا. مولانا محمد خان دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعات اپنی کتاب میں جمع فرمائے ہیں. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ زمین پہ جب جن آباد تھے تو وہ سرکشی کرتے، قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے، برائی میں مبتلا ہو جاتے، تو اللہ کریم فرشتوں کی فوج بھیج دیا کرتا تھا جو سرکشوں کو کسی کو قتل کرتے، کسی کو سزا دیتے، اور پھر کسی اچھے شریف یا نیک کو حکمران بنا دیتے. کچھ عرصہ اس طرح چلتا رہتا، پھر برائی پھیلتی تو پھر اس طرح سے. تو فرماتے ہیں کہ وہ جو فرشتوں کی فوج آیا کرتی تھی تو یہ ابلیس ان کا سربراہ ہوا کرتا تھا. زیراہ تفاخر بفوج ملک، زیراہ تفاخر بفوج ملک، گہے بر زمین بود گہ بر فلک. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ وہ بڑے فخر کے ساتھ فرشتوں کی فوج ساتھ لیے ہوئے کبھی زمین پہ نظر آتا اور کبھی آسمانوں پہ چلا جاتا. تو اللہ کریم وہ یاد دلاتے ہیں، وہ لقد خلقناکم، ہم نے تم سب کو پیدا فرمایا، تم تھے ہی نہیں، تمہارا کوئی نشان بھی نہیں تھا، تمہارے بارے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی سوچتا بھی نہیں. بلکہ جب فرشتوں کے یہ ارادہ ظاہر فرمایا گیا سورہ بقرہ میں، اشاد ہوتا ہے کہ ہم زمین پر اپنا ایک نائب پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا یا اللہ پہلے جو زمین پہ مخلوق ہے جنات آباد کے لوگ خودکار ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، دوائیاں پھیلاتے ہیں، تو اور مخلوق ہوگی زمینی تو وہ بھی یہی کریں گے، تو آپ کی تصویر تعریف کے لیے تو ہم کافی ہیں. ارشاد ہوئے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا فرما لوگوں یہ سوچو کہ خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا. کسی کو یہ خیال بھی نہیں تھا جب تک اللہ کی طرف سے ارشاد نہیں ہوا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. پہلے جن کے فرشتے تھے جو اللہ کی مخلوق تھی وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان ہوگا. پھر جب تمہیں پیدا فرمایا سما سورنا تم ہم نے تمہاری بہترین صورت بنائی, انتہائی خوبصورت, انتہائی متوازن اور بہترین صورت پہ تمہیں تخلیق فرمایا. جسمانی اعتبار سے, فطری اعتبار سے اور کیسے کیسے اس میں مشینری لگائی, نگاہ عطا کی, دماغ عطا کیا جس کی آج کا بہت جدید دور کا سائنسدان کہتا ہے کہ ابھی تک انسانی دماغ جو ہے اس کا 10% سے کم حصہ, 8-9 کے قریب استعمال ہوا ہے, 90-92% دماغ کسی نے استعمال ہی نہیں کیا. اگر 8-10% میں یہ ساری ایجادات ضرور پذیر ہوئی ہیں تو 100% دماغ استعمال ہو انسانی کو مادی چیزیں کہاں تک پہنچ جائیں. پھر ایک خوبصورت انداز, سینہ, پیٹ, ٹانگیں, بازو, ہر کام کے لیے, چلنے پھرنے کے لیے, ایجادات کے لیے, ایسا سمجھنا تم بہت بہت مزیدار صورت تمہاری بنائی اور ہر ہر عضو اپنی جگہ ایسا جیسا کلا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ اسے رہی ہونا چاہیے. پھر تمہیں ایک عظمت عطا کی, ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا, پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں, سجدہ کریں, وہ ساری اولاد آدم کو سجدہ ہو گیا. سجدے سے مراد ہوتی ہے کسی کی برتری کو, عظمت کو تسلیم کرنا. اور اللہ کریم حکم دے رہے ہیں سجدہ کرنے کا, تو یہ سجدہ عبادت نہیں ہے, اسے اصطلاح میں تعظیمی سجدہ کہتے ہیں کہ کسی کی عظمت کو قبول کرنا. تو فسجدوا, تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی عظمت کو قبول کیا. فرشتہ نوری مخلوق ہے, سراسر دیکھی ہے, ہمیشہ اطاعت کرتا ہے اور اس کا سونا جاگنا, کھانا پینا, سب کچھ ذکر الہی ہے, صرف اللہ کے ذکر ہی پہ اس کا سارا گزارا ہے. لیکن کوئی ممانعات اس میں نہیں ہے, کوئی چیز اسے اللہ کی یاد سے روکنے والی نہیں ہے. نہ بھوک لگتی ہے, نہ نیند آتی ہے, نہ کوئی شاوانی خیال آتا ہے, نہ اس میں نفس ہے, نہ شاوت ہے, نہ اس کا کوئی بیوی بچہ ہے, نہ اسے کوئی گھر مال و دولت کی محبت, کچھ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے لوگ اسے اطاعت الہی سے یا ذکر الہی سے روک سکے. لیکن انسان کو ایک عجیب مخلوق اللہ نے بنایا کہ ایک طرف معرفت الہی کا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا وہ درجہ عطا فرمایا جو سوائے انسان کے کسی کے پاس نہیں ہے, یہ فرشتے کو بھی حاصل نہیں. دوسری طرف اس کے ساتھ نفس لگا دیا, مادی وجود لگا دیا اور اس کی خواہشات اور پھر مادی رشتے, مادی ضروریات, مادی چیزوں کا حسن اور ان کی لذت محسوس کرنے کا توفیق عطا کر دی, وصف عطا کر دیا اور ایک اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا کہ دوسری طرف وہ دنیا کی ہر ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے, چکھ سکتا ہے, اس سے لذت حاصل کر سکتا ہے, اس کے ساتھ نیند بھی ہے, بیوی بچے بھی ہیں, مال و دولت بھی ہے, زمین جائیداد بھی ہے, اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں، پھر ان کا صرف حصول اور ان کو روک کے رکھنا ہی نہیں، ان کے حصول میں حلال و حرام، جائز و ناجائز اتنے امتحان ڈال دیے، اس لیے اس کی عظمت فرشتہ سے بھی تسلیم کرائی کہ جب یہ ان ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے میری بندگی میری اطاعت کرتا ہے تو پھر یہ میری بہت باعظمت اور بہت اعلیٰ مخلوق ہے۔ تو فرشتوں نے تو یہ بات تسلیم کی، الا ابلیس، ابلیس بھی نہیں تھا، فرشتوں کے ساتھ آسمان پہ رہتا تھا، تو جب فرشتوں کو حکم ہوا تو وہ چونکہ فرشتوں میں شامل تھا، وہ حکم اسے بھی شامل تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ ارشاد باری ہوا، قال ما منعک الا تسجد لجمرت، تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ جب میں نے حکم دیا، جب اللہ نے حکم دیا تو بات ختم ہو گئی، پھر اس میں جواز عدم جواز اور کرنا نہ کرنے کی گنجائش تو باقی نہیں رہی۔ جب اللہ حکم دے دیتا ہے تو پھر اس میں جواز اور اس میں بھلائی کے پہلے یا کرنا ہے یا نہیں، یہ تو کوئی بندے کے پاس انتخاب تو نہیں رہتا، تو اس سے تو سوائے تعمیل ارشاد کی کوئی چارہ نہیں۔ تو جب ہم نے تمہیں حکم دے دیا، پھر تمہیں کس چیز نے روکا، کیا معنی ہے؟ کالا آنا کئی بہن دو، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، اور اپنے سے اچھے کو ادب اور تعظیم کی جاتی ہے، اپنے سے کم تر ہو اس کی تعظیم بڑا تو نہیں کرتا، میں آنا کئی بہن دو، میں اس سے تو بہتر ہوں، کیا بہتری ہے بھائی تم؟ میں خود اس نے دلیل دی اپنی بات مکمل کرتے ہوئے، خلقتنی من نار، اے مالک تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو خلقتہ من تین، اور اسے تو مٹی اور کیچڑ سے پیدا کیا، تو آگ میری رائے میں بہرحال مٹی اور کیچڑ سے تو اشور ہے۔ اب یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں کر رہا، عظمت الہی کا انکار نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کی، یعنی اللہ کو اپنا خالق تو مان رہا ہے، اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب تو اپنے آپ کو ایک ادنا سی حیثیت دیتا ہے، یعنی مخلوق کی، مخلوق کی حیثیت خالق کے مقابلے میں تو نہ ہونے کے برابر ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اگر پیدا نہ کرتا تو اس کا وجود ہی نہ ہوتا، تو کہاں خالق کہاں مخلوق، تو خود کو مخلوق بھی مان رہا ہے، اللہ ہی کی مخلوق مان رہا ہے، خلقتنی من تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وہ خلقتہ من تین، اور اسے مٹی سے پیدا کیا، تو مٹی سے آگ بہتر ہے، یہ اس کی اپنی رائے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ اپنے ماحول میں اپنے ارد گرد ہم اپنی ذات کے اندر بھی دیکھیں تو ہم سب یہ کہتے ہیں اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ ہر چیز کے قادر ہے، اللہ حاکم ہے، اسی کی حکومت ہے، وہی مالک الملک ہے، لیکن جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے کتنے کام ہیں جو عظمت الہی کی شہادت دیتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتے ہیں۔ صرف کہتے رہنا یا یہ کہنا کہ اللہ بڑا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے کافی نہیں، یہ تو شیطان بھی کہہ رہا ہے، اس وقت کہہ رہا ہے جب سجدہ نہیں کیا، تب بھی کہہ رہا ہے خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، تو اللہ کے خالق ہونے کا تو انکار وہ نہیں کرتا، اس کے مالک الملک ہونے کا انکار، اس کے حکم کا انکار کر رہا، جو حکم اللہ نے دیا وہ نہیں مان رہا، اس کی ذات کی عظمت کا قائل تو شیطان اس وقت بھی ہے، ہماری زندگی میں بھی یہ لمحہ آ جاتا ہے کہ جب ہم اللہ کی جنہیں اللہ سے ایمان نصیب نہیں ان کی تو بات نہیں چھوڑے ہمیں تو جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں جو امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے مدعی ہیں ہم جو لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ ہماری اپنی عملی زندگی قابل توجہ ہے کہ کیا ہم صرف اللہ کو بڑا اب دیکھیں نا بدر میں مشرقین مکہ آئے ایک عرب سردار اور اس کا قبیلہ لڑائی میں بڑا مشہور تھا ابلیس نے اس کی شکل بنا لی اور بہت سے بندے ساتھ لگا لیے کوئی سوار کو پیادے آشرے سمیت اور غجال وغیرہ سے آ کر ملا اور کہنے لگا انی جارم لکم آج میں تمہارے ساتھ تم دیکھتا ہوں کون تمہارا کچھ بگاڑتا ہے تو ان کی سینے اور پھول گئے لیکن جب بدر میں سب بندی ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں بنوائی اور مشرقین اپنی صفیں بنا رہے تھے تو وہ بھاگ کھڑا انہوں نے کہا تم تو اتنے بہادر اور بھاگ کے دھنی ہو اور ہمیں کھڑا تھا جب بھاگ رہے ہو اس نے کہا انی ارا ما لا ترون میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتا ادھر صرف بندوں کی صفیں نہیں بن رہے ہیں فرشتے اتر رہے ہیں انی ارا ما لا ترون جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آتا پھر آگے کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہنم کا رب کمال ہے حد ہو گئی خشیت الہی تو اصل ہے جو چاہیے اور وہ اس کا اعلان کر رہا ہے کہہ رہا ہے اخاف اللہ رب اللہ جہانوں کا رب ہے میں اس سے ڈرتا ہوں لیکن یہ سارا کہہ کر کیا اس نے عملاً اللہ کی اطاعت کی تو پھر کہنے کا کیا اعتبار ہے ڈرتا ہوتا واقعی تو سجدہ کرتا آدم علیہ السلام کو ڈرتا ہوتا ہے تو غلطی ہوگی اس پر معافی مانگتا یعنی رستا عملاً اس نے کفر کا اور برائی کا اپنایا ہوا ہے دعویٰ نیکی کا کرتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوے کا یہ سوار نہیں یہ سوار عمل کا ہے ایک بندہ غیر کھا رہا ہے اور کہتا ہے میں مٹھائی کھا رہا ہوں تو اس کے کہنے کا یہ سوار نہیں غیر اپنا اثر کرے مر جائے گا اسے وہ مٹھائی نہیں ہے وہ ہے غیر ہے اب اس کا نام بدلنے سے وہ نہیں ہوتا تو ہم نے معاشرے میں چیزوں کے نام بدل لیے ہیں برائیوں کو سجا لیا ہے تہذیب اور کلچر کا نام دے کر ہم نے بے حیائی کو گلے لگا لیا یہ تہذیب ہے یہ ہمارا کلچر اور اب تو حالت بہت عجیب ہو گئی ہے میں رات ایک مذاکرہ سن رہا تھا طلاق کے موضوع پر کچھ اس میں مرد بھی تھے یہ جو ہمارے بہت جدید قسم کے علماء اور مفتی بن گئے جن کی جنہیں نہ عقیدے کا پتہ ہے نہ عملی زندگی ہے لیکن ہر بات پہ فتویٰ دینے کو تیار ہوتے ہیں بہت تھے اور یہ ٹیلی ویژن والے عموماً ایسے ہی لوگوں کو زیادہ تر بلاتے ہیں اور کچھ خواتین تھیں ایک خاتون تھی بال شال کاٹ کے بودی بنائی ہوئی سر سے ننگی اور کوئی عمر رسیدہ خاتون تھی لیکن پھر بھی وہ رلجنا بنی ہوئی تھی تو وہ فرما رہی تھی کہ فقہ حنفی جو ہے یہ تو سراسر قرآن کے خلاف ہے میں نے کہا یار اسے بند کر دو اتنا کافی ہے جو سمجھیا اتنے مزید جن لوگوں کی عمریں گزر گئی اور جنہوں نے ایک ایک لفظ خوشہ چینی کر کے گلستان رسول سے پوری امت کے لیے مسائل یکجا کر دیے خدا نہ خواستہ ہو تو قرآن کے خلاف کرتے رہے اور یہ جو نام کی مسلمان لیکن عملاً مغرب کی بیٹیاں ہیں اور تہذیب مغرب کی دلدادا ہیں نہ ان کا پردہ ہے نہ انہیں حیا ہے نہ ان کا مطالعہ ہے وہ فتویٰ دے رہی ہیں کہ یہ فقہ حنفی جو ہے یہ طلاق کے معاملے میں تو قرآن کے خلاف فتویٰ دے یہ ہم نے تہذیب اور کلچر کے نام پر بے حیائی اور برائی کو اپنا دیا اسی طرح نام بدل دیا منافع اور مارکف نام رکھ کے سود کھانا شروع کر دیا. یہ کیا عجیب بات ہے, برائی کا نام بدل دو تو وہ نیکی ہو جاتی ہے. تو یہ وہی ہیلے بہانے ہیں ابلیس کی, جیسے اس نے اپنی طرف یہ فیصلہ کر لیا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے, اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے, آگ مٹی سے بہتر ہے. اس پر کیا دلیل ہے تمہارے پاس, کیا پیدا کرنے والے نے بتایا کہ یہ مخلوق بہتر ہے یا یہ بہتر ہے؟ پھر مٹی کیا مٹی ہے اور آگ کیا آگ ہی ہے؟ آگ تو آگ تمہاری اصل تو ہے, لیکن تم تو ایک اور مخلوق بن گئے ہو. مٹی اصل تو ہے لیکن یہ تو ایک اور مخلوق بن گئی ہے, جو شعور جو توفیق جو عقل جو فرد جو نعمت ہے اسے دی ہے وہ اور شہ ہے. تو خالی یہ کہتے پھرنا کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں, میں اللہ کی عظمت کا قائل ہوں, میں حضور کی عظمت کا قائل ہوں, اس کے لیے جلسے ہوتے ہیں, جلوس ہوتے ہیں, ریلیاں ہوتی ہیں, اچھی بات ہے. لیکن کیا ہم اس ایک فرد کو, اس ایک وجود کو حضور کی اطاعت سے کارمند رکھے ہوئے ہیں؟ جب یہ سوال آتا ہے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. آپ پورے ملک کو حضور کا غلام بنانا چاہتے ہیں, پورے ملک کا آئین جو ہے اور دستور قرآن کے مطابق کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کا اپنا جو 4.5 ہاتھ کا وجود ہے, ہر آدمی کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کے حساب سے, کوئی چھوٹا ہے تو اس کا ہاتھ ہی چھوٹا ہوتا ہے, کوئی بڑا ہے تو اس کا ہاتھ ہی بڑا ہوتا ہے. تقریباً لم سم ہر آدمی کا قد 4.5 ہاتھ ہوتا ہے اس کے اپنے ہاتھ کے حساب سے. تو یہ جو 4.5 ہاتھ کا وجود ہے, کیا اس پر اسلام نافذ ہے؟ کیا یہ حلال کھاتا ہے؟ پھر یہ صرف اس کا ظاہری عمل نہیں, اس کے پیچھے اس کا ایک شعور ہے. کیا اس کا شعور بھی مسلمان ہے؟ یہ شعوری طور پر اسلام کو حق, نیکی کو نیکی اور گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. اور اگر ہم اس 4.5 ہاتھ کے وجود کو سیدھا نہیں کر سکتے تو ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ ملک کو قوم کو سیدھا کر دیں؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو شیطانی طریقہ ہے کہ کہنا کچھ اور کرنا. اب یہاں جو کو کہہ رہا خلق کرنی میں نہ, تو نے مجھے آج سے پیدا جو ظالم کے بچے, پھر جو تیرا خالق ہے اس کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ خالق بھی مان رہا ہے, عمل نافرمانی کر رہا ہے. ارشاد ہوا قال قابط منہا, یہاں سے دفاع ہو جاؤ, وہاں تو چوم چڑھا کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اس سے مذاکرات کرے اور کچھ لو اور کچھ لو کی باتوں نہیں, وہ حاکم میں مطلق ہے, باقی سب مخلوق. پھر اللہ جو حکم دیتا ہے اس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوتی, وہ انسانی قانونوں کے طرح نہیں ہوتا کہ اسمبلی نے قانون بنایا پھر وہی اسمبلی اس پر بحث کی جائے, اس میں تو یہ غلطی ہوگی یہ ترمیم کرو. یہ ہمیشہ ہوتا ہے, انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں قصور رہ جاتا ہے, کمی رہ جاتی ہے, غلطی رہ جاتی ہے. اللہ جل شانہ جو حکم دیتا ہے وہ ہر حال اس میں کسی طرح کی کوئی کم ہر صورت پورا ہوتا. تو سیدھا سادہ حکم آیا کہ یہاں سے نکل جاؤ, فارم یقوم لکان تکبر فیہا, تمہیں یہ دل نہیں دیتا تھا کہ میں نے تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر جگہ دی, اور تم آسمانی مخلوق میں کھڑے ہو کر تکبر کر اور اپنی بڑائی کا گھر کر. تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میرا احسان کتنا ہے تم پر, اور بجائے ممنون احسان ہونے کے اپنی بڑائی میں پڑ گئے. فخرج انک من الساخرین, نکل جا اور تو ہمیشہ ذلیل رہے. اور اللہ کی ذات دیکھ لے, تب سے اب تک جو ساری عمر شیطان کی پوجا کرتے ہیں, اسی کی بات مانتے ہیں, ویسے ہی عمل کرتے ہیں, وہ بھی شیطان پر لانتے دیکھتے رہتے ہیں, کوئی اسے اچھا نہیں کرتا. ان تمام جو ہے جو اس کے مخالف ہیں جنہیں اللہ نے نور ایمان دیا وہ تو اسے برا کہتے ہی ہیں، مزدور کہتے ہی ہیں. حق یہ ہے کہ جو ساری زندگی اس کے کہنے کے مطابق صرف ان سے پوچھو شیطان پر، وہ بھی لعنت ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس پر اللہ کی طرف سے لعنت پڑ گئی، اسے مزدور قرار دے دیا گیا. تو یہ قصہ بیان کر کے قرآن حکیم نے انسانیت کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے کہ یہ عجیب عجیب بیماریاں ہیں. بندہ مجاہدہ کرتا ہے، ساری ساری رات ذکر کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، دن بھر نیکی کرتا ہے، اور کہیں شیطان کی طرح یہ خیال نہ ڈر آئے کہ میں بڑا پارسا ہو گیا ہوں، دوسرے سارے لوگ جو ہیں وہ میرے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. شیطان نے کوئی چوری نہیں کی، شیطان نے کوئی برائی بدکاری نہیں کی، شیطان نے کوئی قتل نہیں کیا، شیطان نے کوئی کسی، شیطان کو یہ بات مار گیا نہ خیروں میں جو میں اس سے بہت اچھا. اب یہ اس کے ذہن میں کیوں آئی؟ میں ہزاروں سال سے عبادت کر رہا ہوں، سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے عبادت کر رہا ہوں، زمین سے اٹھ کر آسمانوں پر مجھے رہائش مل گئی، میری تخلیق آگ سے ہوئی، آگ صاف ستھرا شعلہ ہوتا ہے، زمین پر تو کیچڑ مٹی گند بلا کیا کیا کچھ ہوتا ہے، یہ مٹی سے بنا. تو یہ اس کی میرے سامنے کیا حیثیت، یعنی اپنی بڑائی. اس راستے میں ہوتا ہے بندہ مجاہدہ کرتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے کہ جس چیز نے مجھے تباہ کیا اس کے دل میں بھی پیدا کروں اور ذہن میں یہ ڈال دے کہ میں بڑا آدھے دو شاستر ہوں، دوسری مخلوق تو بڑی ذلیل ہے، یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، انہیں میرے ہاتھ پاؤں چومنے چاہیے، انہیں میرے پاؤں دبانے چاہیے، انہیں مجھے پیسے دینے چاہیے، مجھے شیرینیاں دینی چاہیے، یہ اپنا مال و دولت مجھ پہ لٹا دے، میرا حق بنتا ہے. یہ وہی بات بن جاتی ہے جس نے ابلیس کو تباہ کیا. اور ساتھ یہ بات بھی رہتی ہے، قرآن نے یہ بتایا کہ اس نے اللہ کی خالقیت کا یا عظمت الہی کا انکار، بدر میں کہتے ہیں نہیں اخاف اللہ رب، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. ارے لالوں کے بچے ڈرتا ہے تو اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ یہ کون سا ڈر ہے کہ ڈرتا بھی ہے اور حکم بھی نہیں مانتا؟ تو یہ ڈر دوستی والا تو نہیں، یہ ڈر تو دشمنی والا ہے. بعض اوقات ہم دشمن سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم سے تکڑا، اس سے محبتیں تو پیدا نہیں ہوتی. اللہ سے ڈرنا مقصود نہیں، اللہ کا ڈر جو ہے وہ تقویٰ ہے. تقویٰ ہوتا ہے کہ ایسا رشتہ استوار ہو جائے کہ خطرہ یہ پیدا ہو جائے کہ کوئی ایسی بات ایسی حرکت نہ کروں کہ اللہ میاں ناراض ہو. یہ ڈر مقصود ہے. تو وہاں تو بے نیاز کی بارگاہ ہے، اگر کوئی حکم عدولی کرتا ہے تو عظمت الہی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ خود تباہ ہو جاتا. تو سادہ سا حکم ہوا پارا تھا عبد میں نہ ہو، صدیوں کی عبادت یا اس کی طویل عمری کے سجدے، گرا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، ہزاروں برس جب سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. فرمایا یہاں سے نکل جاؤ، کوئی مہلت نہیں دی، کوئی مذاکرہ نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کیا کہ توبہ کر لو. کیوں؟ فرمایا یقون اللہ تعالیٰ کا تکبر فیہا، تمہیں یہ زیب نہیں کہتا تھا کہ میں نے جو مقام مرتبہ تمہیں دیا اس کے بعد تم تکبر کرتے، لہذا تمہارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، نکل جاؤ. فخلق سننا کا میرا ساغرین، یہاں سے نکل جاؤ اور تم ہمیشہ ذلیل رہو. تو میرے بھائی یہ بھی اللہ کریم کا احسان ہے، عمومی گمراہی کا دور ہے، لوگ برائیوں کو مختلف ناموں سے سجا کر زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، بے حیائی کو تہذیب کا نام اور کلچر کا نام دے کر اختیار کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ دیکھ لو سب کا رازق وہی ہے، سب کا خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، تمام نعمتیں بھی دے رہا ہے. اور جب موت آتی ہے تو خاموشی سے چل دیتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا. وہ اگلے دن ایک کسی کا میسج تھا کہ ایک رواج ہو گیا ہے ٹیلی فون پہ سارا دن میسجنگ ہوتی ہے، تو بعض اچھی باتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں. کسی نے مجھے بتایا، میرا تو ٹیلی فون نمبر آیا نہیں کسی کے پاس کہ کوئی میسج بھیجے گا، یا میں کبھی دن بھر آن کرتا ہوں ضرورت کے لیے، کبھی ضرورت پڑی تو آن کر دیا نہیں سنا. تو بڑا اچھا وہ خیال تھا کہ کوئی بادشاہ گزرا تو کوئی درویش شخص اللہ کا بندہ ایک آدمی تھا کسی گاؤں میں مقیم تھا، تو اس نے دیکھا تو اس نے پوچھ لیا کہ آپ یہاں کہاں، آپ تو وہاں فلاں شہر میں تھے، کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ اور بندوں کے درمیان سلو کرا رہا ہے، یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ان لوگوں کی اللہ کے ساتھ سلو ہو جائے. تو اس نے پوچھا پھر کوئی کامیابی ہے؟ کہنے لگے اللہ کریم تو مانتے ہیں، بندے نہیں مانتے. اللہ تعالی کی ہے وہ تو مانتے ہیں، بندے صلح سے پیار. وقت گزر گیا تو کچھ عرصہ بعد پھر وہ بادشاہ گزرا تو وہ بزرگ اس بستی کے قبرستان میں بیٹھے. انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہ یار یہ جو بندے یہاں پڑے ہیں بستی میں، ان کی اور اللہ کی سلو کرا. تو کچھ ہوا تھا کہ جی اب بندے تو مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتا. جو یہاں ہے قبرستان میں یہ تو سب صلح پر تیار ہیں، لیکن اب اللہ نہیں مانتا. تو یہ کیا روزہ زندگی ہے؟ موت کے رات کو سب کو سمجھ آ جاتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، جنت سامنے، عذاب سواب سامنے. بندہ تو فرسلہ کو تیار ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، پھر وہ بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا. تو میرے بھائی یہ جو ہمارا شعبہ ہے، یہ جو تصوف ہے، یہ اس دور میں اس کے قائم رہنا، اس کی تبلیغ کرنا ایک بہت بڑا جہاد بن گیا. کچھ عرصہ پہلے تک الحمدللہ ہر عالم جسیتا تھا سکرستان، اور آپ اکثر علماء کی سوانے پڑھیں تو کسی دارالعلوم سے فارغ ہو کر پھر کسی درویش کے ہاں، صوفی کے ہاں تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں سے کر کے خلافت حاصل کر کے یا اجازت حاصل کر کے پھر میدان عمل میں قدم رکھتے ہیں. تمام علماء کے سوانے میں آج سے 50-60 سال 100 سال پہلے دیکھیں سب کی سوانے. اب ہم اس جگہ پہنچ رہے ہیں کہ لوگ اس کے قائل ہی نہیں رہے، اس کے خلاف کے دیجیں گے. تو ایسے میں اس کی تلقین کرنا، اس کو بتانا مشکل تو بہت ہے، لیکن آپ کبھی قرآن کریم پڑھتے ہوئے ایک ایک آیت سے غور فرمائیں کہ کفار کے حق میں کتنی سخت وعیدے ہیں، دکھوں کے حق میں کتنی سخت وعیدے ہیں، قرآن کتنی سختی سے بات کرتا ہے اور کتنے غضب کا اظہار کرتا ہے. اور اس معاشرے میں جہاں تسلط ہی کفار کا تھا، روئے زمین پر کافر مسلط تھے، پھر اس معاشرے میں جہاں کفار ہی کی حکمرانی، حکومت، اقتدار و اختیار، کوئی قانون نہیں تھا، طاقتور جو کرتے وہی قانون تھا، وہاں رہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری آیات بیان. مکہ مکرمہ میں یہ کہنا تبت جزا ابھی لہب و تب، کیا آسان کام ہے؟ یا مکہ مکرمہ میں بتوں کو باطل کہنا، بت پرستوں کے لیے دوزخ کی وعیدیں سنانا، یہ آسان کام ہے؟ حق ہمیشہ مجاہدہ چاہتا ہے. اگر ہم یہ امید رکھیں جی میں بات نہیں کرتا تو لوگ کیا، بھائی لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے کہنے کی بات نہیں، بات یہ کہ اللہ کریم کو وہ پسند ہے کہ نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے کہ نہیں. اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے, آپ کا حق تو ادا ہو جائے گا کہ آپ نے دعوت دی اللہ. مجھ سے علماء کو اس بات سے دھوکہ لگا, متصدمین علماء نے لکھا کہ نبوت کا اظہار واجب ہے اور ولایت کا استطار واجب. اب اس سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ کسی کو ذکر کی دعوت ہی نہیں دینی چاہیے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ نبوت ایک ایسا عہدہ ہوتا ہے جس کا نبی کو اعلان کرنا پڑتا ہے, تب وہ اپنی طرف دعوت دیتا ہے. ولایت ایک ایسا مقام ہے جس کی سند نہیں کسی کے پاس ہے, اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے. اور ولایت کے لیے یہ منوانا شرط نہیں کہ مجھے ولی مانو پھر آگے چلو. نبی کے لیے یہ منوانا شرط ہے کہ مجھے نبی مانو پھر آگے چلو. تو نبوت کا اظہار واجب یہ ہے کہ نبی کو بہرحال امت کو نبی تسلیم کرنا پڑتا ہے, تب وہ توحید باری بھی اس کی قبول ہوتی ہے. اگر کوئی کہے میں اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں لیکن میں اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو وہ دستور کافر ہو جائے. نبی کو ماننا بنیادی شرط کا ایمان کی تھی, نبوت کا اظہار واجب. اور ولی کی ذات کا اپنی ذات کو منوانا ضروری نہیں ہے, اس لیے کوئی ضروری نہیں ہے. نہ اس کے پاس کوئی آئے تو سری, نہ اس کے پاس کوئی سند ہے کہ وہ ولی ہے. یہ اللہ ہی جانے کہ وہ کتنا ولی ہے نہیں ہے, اس کا کیا مقام ہے کیا مطلب ہے. حتیٰ کہ علماء ربانیین لکھتے ہیں کہ جو مقام و مرتبہ کے حامل ہوتے ہیں, غوث ہوتا ہے, کتب ہوتے ہیں, افراد ہوتے ہیں, قطب عبادت ہوتا ہے یا صدیق ہوتا ہے, تو اس کے لیے دنیا میں یہ ضروری نہیں کہ خود اس کو بھی علم ہو کہ میرے پاس یہ مرتبہ ہے. یہ صرف نبی کا مقام ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے میں نبی ہوں اور اس کا اعلان نہیں کرتا. باقی سب کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح باقی اللہ کی مخلوق ہے. اب سورج نکلتا ہے تو اسے کیا پتا ہے اس کے خواہش کہاں کہاں کون کون وہ کھا رہا ہے, یہ ضروری بھی نہیں اس کے لیے. یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اس کا فوائد کہاں کہاں پہنچا ہے. چاند کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے کرنے کیا کیا زمین کے انقلاب لاتی ہیں, اس کا جاننا چاند کے لیے ضروری نہیں. کسی طرح اور یا اللہ کے لیے یہ جاننا ضروری نہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا, برف میں جائیں گے تو جان لیں گے, لیکن ان کے وجود سے جو چیزیں اللہ نے وابستہ کر دی ہیں وہ از خود ضرور پذیر ہوتی ہے. تو یقیناً مخالفت ہوگی, لوگ عجیب اس زمانے میں لوگ عجیب و غریب کہیں گے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا. اس زمانے میں اس غریب تہذیب میں آپ اللہ کا نام کی بات کرتے ہیں اور ذکر الہی کی بات کرتے ہیں, لیکن اصل بات یہی ہے. تو یہی کرنے کا کام ہے. اور یاد رکھیں جو بندہ اگر اسے چھپانا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دین ہے, کیونکہ دین کا چھپانا تو جائز نہیں ہے. یہ بات حضرت سے کسی نے کہی تو آپ نے فرمایا کیا یہ تصوف دین ہے یا دین سے الگ کوئی چیز ہے؟ یہ دین ہے فرمایا کہ دین کا چھپانا تو جرم ہے. دین ہے تو بیان ہوگا, اور دین نہیں ہے تو پھر اسے چھوڑ دیا جائے. یہ اس میں نہیں آتا, یہ تو لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی اللہ اللہ کرنے سے توفیق کے احساس نصیب ہوتی ہے, ایمان نصیب ہوتا ہے. جب بزرگوں کی یہ عادت تھی علماء حق کی کہ کوئی کہتا کہ حضرت میں فلاں گناہ مجھ سے فلاں غلطی ہے تو فرماتے اس سے سزا واضح کیا کروں. حضرت خود کرتا ہوں تو واضح جب کروں. فرمایا کوئی تمہاری مانے نہ مانے, جب منبر پر بیٹھ کر اس سے لوگوں کو روکو گے تو اللہ تمہیں خود اس سے بچنے کی توفیق دے. ہمارے اندر ایک حیا آ جائے. تو تبلیغ سے کسی کو تلقین کرنے سے کہ ذکر کرنا ضروری ہے, خود اپنے اندر ایک موازنت آ جاتی ہے کہ میں دوسروں کو کہتا ہوں ضروری ہے تو خود سستی کیوں کرتا ہوں. تبلیغ سے اگلے کو فائدہ ہو نہ ہو, حق ادا ہو جاتا ہے, اور اس کا اصل یہ ہوتا ہے کہ اللہ خود کو توفیق عمل دے. تو میرے بھائی, اللہ کریم نے ہم سب پر بہت انعام کیا, اپنے بندے کی معیت نصیب فرمائی, ہماری رہنمائی فرمائی, توفیق ذکر فرمائی, تو اس پر نہ صرف قائم رہو اس کو پھیلاؤ, یہی نکل آؤ. یہ روشنی دلوں میں آئے گی, یہ خلوص دلوں میں آئے گا تو لوگ اسلام کا دامن تھام لیں گے اور اسلام پر عمل کریں گے. ورنہ وہ کچھ سے ابلیس دوہرایا جاتا رہے گا کہ زبانی کہتے رہیں گے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے, عملی زندگی میں احکام الہی کی مخالفت کی جاری رہے گی. یہ زندگی شیطانی زندگی ہے, ابلیسی طریقہ ہے. اور اسلامی طریقہ یہ ہے کہ زبان سے بھی عظمت الہی کا اقرار ہو اور کردار سے بھی واضح ہو کہ یہ بندہ اللہ کا عطاعت زبان ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں مخلوق اکٹھی کر رہا ہوں, سنگریز اکٹھے کر رہا ہوں, کچھ لوگ تو ایسے نکل آئیں گے کہ جنہیں دیکھ کر کوئی کہہ سکے کہ ہاں ایسے لوگ ہوتے تھے مسلمان. اب تو ایسا دور آ گیا ہے, یہاں دیکھنے وفد آتے ہیں, یورپ سے آتے ہیں, امریکہ سے آتے ہیں, ہندوستان سے آتے ہیں, ہمارے رہبران قوم بھی ہوتے ہیں اس میں. کسی کے ماتھے پہ نام لکھ دو, شکل دیکھ کر نہیں پتہ چلتا کہ ان میں ہندو کون ہے, مسلمان کون ہے, عیسائی کون ہے, مسلمان سب ایک جیسے ہوں گے. یہی مال کے معاملے میں سب کا یہی حال ہے, حرام حلال سے قائل نہیں رہے, کھانے پینے کے قائل نہیں رہے, تہذیب لباس اٹھنے بیٹھنے کے سارے طریقے وہی ہو گئے ہیں. تو اس حال میں بندوں کو واپس لانا مشکل تو ہے لیکن بہت بڑا کام بھی ہے. ایک بندے کی اصلاح ہو جائے تو آدمی کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے کہ کسی کی اصلاح کو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں اپنی اصلاح کی بھی توفیق ہوتی ہے. تو میرے بھائی محنت میں کمی نہ کریں, افطار میں باقاعدگی رکھیں, عقائد کو صاف ستھرا رکھیں, اعمال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابے کریں, غلطی ہو جائے تو فوراً رجوع اللہ کریں, اللہ کریں ان سے معافی مانگیں اور حضور کے اتباع پر کاربند رہیں اور کوشش کریں کہ اللہ کی یہ نعمت عام ہو, اللہ کے بندے ذاکروں کی کثرت ہو. جب ذاکر کثرت سے ہو جائیں گے تو اسلامی انقلاب بھی آ جائے گا. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على حبیبه محمد وآلہ. اللہم ربنا لا تقتلنا بحزنك ولا تغرقنا بعذابك وعفنا قبل ذلك. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا انت ولينا في سفرنا وحزنا فيما لم نعلم, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين, اللهم ايد الاسلام والمسلمين, اللهم اعز الاسلام والمسلمين انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا سلمنا من امور الدنيا والدين, عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. اللهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اثما كما حملت على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه.